إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. پچھلے درس میں ایک موضوع ہم نے شروع کیا اہل علم کے درمیان اختلاف کے اسباب اور ہمارا موقف. اس بارے میں دو ہفتوں سے ہم ایک آیت پر گفتگو کر رہے ہیں اور ایک حدیث بھی اس کے بعد ہم نے دیکھی تھی. آج کے درس میں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم تھوڑا پیچھے واپس جاتے ہیں تاکہ پچھلا جو کچھ ہم نے سنا یا سیکھا ہے اس کا اعادہ ہو جائے اور آپ کو بہت ساری باتیں یاد آ جائیں. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر ایک آدمی یہ جملہ کہے کہ اختلاف تو ہوگا ہی، اختلاف سے بچ نہیں سکتے ہیں، تو کیا یہ جملہ صحیح ہے یا یہ جملہ غلط ہے؟ کسی کو پھانسی ملنے والی نہیں ہے، نہ کوئی جہنم میں جانے والا اس کی وجہ سے. صحیح ہے دلیل، غلط ہے، غلط والے بھی ہیں. ہاں دیکھیے جملہ کیا ہے، اختلاف تو ہوگا ہی، اختلاف نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کیا ہے جملہ صحیح ہے؟ صحیح ہے. دائیں والی پارٹی صحیح ہے، بائیں والی پارٹی نہیں صحیح ہے؟ صحیح ہے. دلیل کیا ہے؟ کون بولا؟ وہ غائب ہو گیا بولنے. کیا، کیوں، کیسے صحیح ہے؟ آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ یہ صحیح ہے؟ میرا دل بولتا ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ 73 فرقے ہوں گے. اس آیت میں اللہ نے کیا بتایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اگر کسی چیز میں تم میں اختلاف ہو جائے تو اس معاملے کو، اس چیز کو، اس کیس کو، اس بات کو پھیر دو کس کی طرف؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہ جو اختلاف ہوگا، اللہ نے کیا فرمایا، پھر اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے، معلوم یہ ہوا کہ ایسا ہوگا کہ کسی نہ کسی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ یہ اختلاف باقی رکھو یا ختم کرو، پلٹاؤ. کس طرف پلٹاؤ؟ کیوں؟ یعنی کتاب و سنت کی طرف کیوں پلٹانا ہے اس کو؟ ہاں اللہ اس کے رسول کی بات. تو اختلاف ہو یا نہ ہو تو ہمیشہ سچی ہے، اختلاف کی صورت میں وہاں پلٹاؤ. کیوں؟ تاکہ اختلاف ختم ہو، اس کا فیصلہ ہو جائے. تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے کیا آئے گا؟ فیصلہ. وہ فائنل ہوگا یا اس کے بعد کچھ اور ضرورت ہے؟ وہ فائنل ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ لوگوں میں اختلاف ہوگا. کس وجہ سے اختلاف علماء کے اندر ہو سکتا ہے؟ کتنی باتیں میں نے پچھلی مرتبہ اجمالاً بتائی تھیں شارٹ میں؟ تین باتیں. نمبر ایک، دلیل نہ ملنے پر، علم کا پہنچنا یا نہ پہنچنا. یعنی کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کا کیا مطلب ہے, کیسا اختلاف ہوگا اس کی وجہ سے؟ کسی کو حدیث ملی کسی کو نہیں ملی تو وہ دوسرا ہے, یہ پہلے بھی اٹکے ہوئے ہم لوگ ابھی, تو اس سے اختلاف کیسے ہوگا؟ ایک کو دلیل پہنچی ایک کو نہیں پہنچی تو اختلاف کیسے ہوگا بھائی؟ اس سے کوئی پوچھا آپ کو تو کیا بتائیں گے آپ؟
ایک نے صحیح مانا ایک نے غلط مانا,
تو دلیل پہنچی نہیں تو غلط کیوں مانے گا اس کو؟ اپنے حساب سے فیصلہ کرے گا. ہاں تو اختلاف کیسے ہوا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اختلاف دو عالموں میں ہو رہا ہے, کیونکہ ہم پچھلا پڑھ تو لیے وہ, لیکن اس کو تھوڑا سا ابھی ڈبکی لگانا ضروری ہے کہ واقعی وہ کیس کیا ہے, دلیل کے پہنچنے نہیں پہنچنے سے اختلاف کیسے ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, پہلے یہ تو بتاؤ آپ کہ وہ سٹیٹمنٹ ہی صحیح ہے کہ نہیں. ہاں ہاں کیا اجتہاد کر کے فیصلہ دے گا. دو عالموں کے پاس الگ الگ علاقوں میں ہیں, الگ الگ دور میں ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک امام وفات پا رہے ہیں اور دوسرے پیدا ہو رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کی وفات جس سال جس دن ہوئی اس دن کون پیدا ہوا؟ امام شافعی. تو دونوں میں ایک دم زمانے کا فرق ہے, علاقوں کا فرق ہے, ان کا فیصلہ کچھ ہے ان کا فیصلہ کچھ ہے. تو ایک وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دلیل کا پہنچنا اور نہیں پہنچنا. اب ایک کو دلیل پہنچی دوسرے کو دلیل نہیں پہنچی, مان لیجئے اس طرح سے ہوا کسی مسئلے میں, تو جس کو دلیل پہنچی اس کا فیصلہ اور فتویٰ کس کے مطابق ہوگا؟ دلیل کی مطابق, دلیل کے مطابق, چاہے وہ حدیث ہو یا آیت ہو. اور جس کو نہیں پہنچی وہ کیا کرے گا؟ اگر وہی مسئلہ اس کو بھی پیش آئے تو اس بارے میں وہ کیا کرے گا؟ اجتہاد. کیا اس کے لیے دلیل نہ ملنے پر اجتہاد کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے, نہیں نا, کچھ لوگ پہلے ہاں بول کے ابھی نہیں. اجتہاد کب کرتے ہیں؟ تو پھر دلیل نہیں ملی تو اجتہاد کرنا جائز ہے؟ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہاں ضروری نہیں ہے یا ہے؟ ہے, کیونکہ اگر کوئی آدمی آیا اور کوئی مسئلہ کسی عالم سے پوچھا تو اس مسئلے میں اس کو جواب دینا پڑے گا کہ نہیں؟ دینا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. تو ایک جاننے والا جو عام طور سے دین کی باتیں جانتا ہے, کچھ باتیں نہیں بھی معلوم ہوتی ہے اس کو, کیا سب معلوم ہوتا ہے اس کو؟ نہیں. یعنی کیا ہم ایسا کریں گے کہ ایک آدمی کو سب معلوم ہے تبھی وہ عالم ہو؟ کیا ضروری ایسا؟ نہیں, کچھ باتیں نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں اس کو. ہر آدمی علم میں ترقی کرتا رہتا ہے, اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا کہا؟ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ کر دے. تو معلوم ہوا کہ نبی اور رسول بننے کے بعد بھی علم میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ اضافہ. تو اضافہ کس میں ہوتا ہے؟ پرفیکٹ میں ہوتا ہے یا کم ہے میں ہوتا ہے؟ اضافہ تبھی ہوگا جب کچھ کم ہے اس میں. تو اللہ کے ہاں علم کا کوئی حد اس کی نہیں ہے, اور زندگی میں ایک انسان علم اس کا بڑھتا رہتا ہے. تو اب ایک عالم ہے, کچھ باتیں اس کو معلوم نہیں بھی ہوتی ہیں, اس سے اس کے عالم ہونے میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ یعنی ایک بھی بات اس کو نہیں معلوم تو ہے یہ عالم تھوڑی ہے, ایسا ہوتا نہیں. ایک عالم کو کچھ باتیں نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں, اسی لیے امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا اور کئی مسائل ان سے پوچھے, تقریباً 36 مسائل میں انہوں نے کہا لا ادری, نہیں معلوم. 36 ہم لوگوں کے سامنے اگر کوئی عالم اگر اتنے مسائل میں نہیں معلوم نہیں معلوم بولے, بلکہ کیا معلوم ان کو, عالم کیسے کہی؟ لیکن واقعی جو آدمی نہیں معلوم بولنے کی ہمت رکھتا ہے وہی عالم ہوتا ہے, جاہل ہر چیز کا جواب دیتا ہے. میرا خیال ہے ایسا بھی ہونا چاہیے, ہاں لیکن پھر بھی دیکھ لو, میرے دل میں ایک بات آئی لیکن پکا نہیں. تو ہم لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچی باتیں پکی بنا کے پھر شک میں ڈالتے اس کو, لیکن عالم کیا ہوتا ہے؟ وہ جھجکتا نہیں ہے, نہیں معلوم بولنے سے جھجکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے اگر نہیں معلوم میں اپنی طرف سے کچھ بھی بول دیا تو پھر کیا ہوگا, پکڑ ہوگی. تو پھر جب نہیں معلوم تو اجتہاد کیسے کر رہا ہو آپ بتائیے, جواب کس میں دینا چاہیے؟ معلوم کیا نہیں معلوم؟ پھر اجتہاد کب کیا اس نے؟ تو پھر کیسا کیا اس نے اجتہاد؟ یعنی جس مسئلے میں معلوم نہیں اس میں جواب دیا اس نے، تو یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تو اس کے لیے چلتا ہے، اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ سب ہم کو سمجھنا ضروری ہے، میں پڑھتا چلا جاؤں آپ لوگ سنتے جائیں نوٹس، اچھا یاد ہو گیا سب، ویسے نہیں چلے گا، تھوڑا کھودنا پڑے گا اپنے کو. مسئلوں کو لے، مسئلے تو پبلک لے کے آ رہی نا، مسئلے کا فیصلہ دے. یعنی اجتہاد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی، بعض لوگ لغوی پڑھتے اس کو، لغو کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ، اور لغوی لغت سے ہے، لغت کا مطلب ہوتا ہے ڈکشنری یا ڈکشنری جس کو آپ بولتے ہیں، لغت. اس میں کیا ہوتا ہے؟ لغت میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، کس چیز کا کیا مطلب ہے. تو ڈکشنری میں کیا ہوتا ہے؟ لغت کے اعتبار سے اجتہاد کس کو کہتے ہیں؟ مجاہدہ کرنا یا کوشش کرنا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. کس چیز کی کوشش کرنا؟ جب اجتہاد ہم اصطلاح میں کہتے ہیں تو اجتہاد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علماء کے نزدیک کہا جاتا ہے کہ فلاں عالم کا اجتہاد ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
ان کی تحقیق ہے،
ان کی رائے ہے. کیا اجتہاد صحیح ہو سکتا ہے؟ ہو بھی سکتا ہے. اور کیا اجتہاد غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، یعنی صحیح بھی ہو سکتا ہے. اور صحیح اور غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ صحیح کیوں ہو سکتا ہے بھائی؟ صحیح کیسے ہوگا؟ قرآن و سنت سے اگر بات ملتی ہے تو صحیح ہے، لیکن قرآن و سنت میں ملتی تو اجتہاد کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں، وہ مسئلہ واضح نہیں تھا. اس کی مثال پڑھنا چاہیے، تو پانی پہ بابا لوگ پڑھتے، پانی کے جہاز پہ نماز پڑھتے تھے، تو اس سے کیسے ثابت ہوا؟ دیکھیے سب سے مین بات کہ ہم لوگ یہاں کیوں جمع ہوئے؟ سننے کے لیے، بولنے کے لیے، بولنے آنا چاہیے ہم کو. کوئی آدمی ہم سے پوچھے اور لگاتار پوچھنا شروع کرے تو کیا ہوتا ہے؟ گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، ارے ٹھہرو ذرا تھوڑا سوچنے تو. ایسا ہوتا ہے، ہم کو بولنے آنا چاہیے اور انڈر پریشر بولنے آنا چاہیے. مجمع بیٹھا ہوا ہے، 50 لوگ بیٹھے، ہاں آپ بولتے نہیں غلط ہے، ہاں بولو، تو تب جا کے سمجھ میں آتا ارے فلاں کو فون کر کے پوچھنا چاہیے. تو ہماری تیاری پہلے سے ہونا چاہیے، سارے خانے ہم نے چیک کیے ہوئے ہونا چاہیے، سارے دروازے ہم کو آنے کے اور بھاگنے کے معلوم ہونا چاہیے. تو کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ اکثر آدمی بھول جاتا کہاں تھا میں. ہاں تو
پہلے صحابہ پانی پہ جہاز کے اوپر نماز پڑھتے
تھے، ہاں
ہوائی جہاز آنے کے بعد اس کا تحقیق کی کہ اس پہ نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، اس طرح سے.
تو کون سے صحابی نے ہوائی جہاز میں نماز پڑھے؟
ہوائی جہاز میں،
پانی کے جہاز پہ. اچھا ہے، تو اس میں کیسے ہم لوگوں نے جوڑا؟ اس کو سمجھانے آنا چاہیے. کون سمجھائے گا؟ سمجھائیں گے یا کوئی اور سمجھائے گا؟ آپ کو سمجھائیں، اتنا تو سمجھا کہ پانی کا جہاز اور ہوائی جہاز، اس کا کچھ تو مسئلہ ہے کیا؟ لیکن اجتہاد کیسے سمجھ میں آیا آپ کی اس میں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے اوپر سجدہ سب جگہوں پہ نہیں کیا گیا، پانی کی جگہ ہے، تو پانی اور ہوائی جہاز، پانی کے جہاز اور زمین کے بیچ میں پانی ہوتا ہے، اسی طرح ہوائی جہاز کے بیچ میں ہوا اور زمین کے بیچ میں اس طرح سے جائز ہو جائے
تو
نماز پڑھ سکتے ہوائی جہاز.
سمجھ میں آیا؟ صحیح بات، وہ صحیح بول رہے ہیں، لیکن اتنی پبلک میں بول رہے ہیں اس لیے وہ بھی سوچ رہے کیا بولوں میں ابھی صاحب. کسی کو سمجھائے، کون سمجھائے گا اس بات کو اور زیادہ واضح طور پر؟ اچھا، یہ جو ہم کس ٹاپک کے انڈر میں ہم بات کر رہے ہیں، یاد ہے؟ اجتہاد. ٹھیک ہے، چلیے हमेशा ब्रांचिंग हमको याद रहना चाहिए, हम कहां से आए थे हमको याद नहीं आता है, पलट के देखिए तू कहां से आया मैं ऐसा होता, इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि हम शुरू कहां से किए, वहां से कहां गए और फिर कहां से कहां आए। ठीक है, याद रहेगा। तो किस मौजू पे हम बात कर रहे हैं अभी? इश्तिहाद पे। तो इश्तिहाद के जिमन में ये क्या बात आई? पानी के जहाज की बात आई। कोई और समझा सकता है इसको? अच्छा, इस अमल को क्या कहते हैं जो पानी का जहाज का अमल और हवाई जहाज का अमल, इसको क्या जोड़ के लिए क्या लफ्ज है उसके लिए? इस्तिम्बात, या और वाज़े लफ्ज उसके लिए क्या है? कियास। कियास के क्या माना है? अंदाजा लगाना। कियास के माना है एक चीज को दूसरे से नापना, उसके मुसावी बराबर चीज देखना, दोनों को कंपेयर करना, एक चीज पर दूसरी चीज को रख कर उससे उसका अंदाजा लगाना। बहरहाल देखिए इसमें क्या मसला है, उलमा के पास कुरान और सुन्नत की बात होती है, कभी ऐसा मसला आता है जो बेआईनी ही लफ्जन कुरान में नहीं होता है, हदीस में भी नहीं होता है, लेकिन वैसा ही कोई दूसरा मसला होता है जो कुरान और सुन्नत में होता है। अब अगर एग्जैक्टली उसके बारे में कुरान और सुन्नत में फैसला नहीं है तो पिछले केस को देखते हुए इस केस के बारे में फैसला करना पड़ता है। उसकी एक मुश्किल मिसाल आई, उसकी एक आसान मिसाल पहले मैं देता हूं, उसके बाद मुश्किल मिसाल पे जाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि उलमा ऐसा क्यों करते हैं, अपने दिल से कुछ भी बोलते क्या, उनको ये करने की जरूरत क्या है? तो हम देखेंगे कि इसकी जरूरत है। एक आसान मिसाल उसकी है कि आज जो दुनिया भर में नशे के तरीके हैं, एक सादा मिसाल है एकदम, जो बहुत बहुत जल्दी समझ में आएगी आपके, कौन कौन से तरीके हैं? खाने वाले, पीने वाले, सूंघने वाले, सब है ना, इंजेक्शन वाले, देखिए चौथा भी है। एक है इंजेक्शन दे के आदमी अपने आप को नशे में डालता है, दूसरा धुआं बना के उससे नशा उसको होता है, फिर पीने वाला तो पहले से चलता आ रहा है और उसके अलावा खाने वाला भी है ना। तो खाने वाला, पीने वाला और धुएं वाला और इंजेक्शन वाला, इनमें से किसका तस्करा कुरान और सुन्नत में है? इंजेक्शन वाला है नहीं। ब्राउन शुगर ऐसा आया कुरान में? ब्राउन शुगर ऐसा आया है? नहीं आया है। तो क्या वो हलाल है या हराम है? दलील आपके पास उसकी है? हर नशे वाली चीज, क्या उसमें नाम है उसका? नहीं। तो आपने कैसा उसको हराम करार दिया, अपनी तरफ से कहा या अल्लाह की तरफ से आया है? तो नाम है उसका अल्लाह की तरफ से। तो आपने क्या देखा उसमें? आपने इस्तेमाल किया उसको? आपने मालूम किया फुलां इब्ने फुलां के जरिए से या आम लोगों को देखते हुए कि इससे नशा होता है, लेकिन इसका नाम खमर है क्या? अल्लाह ने हराम किसको किया है? खमर को। लेकिन इसमें क्या है? नशा है। खमर क्या किया जाता है? पिया जाता है। ये क्या कर रहा है? खा रहा है उसको। ये खा के भी नशा हो रहा है और वो पी के नशा हो रहा है, तो दोनों में कॉमन चीज क्या हुई? नशा। तो वो जब हराम थी किस वजह से, तो ये भी क्या होना चाहिए? इसको क्या कहते हैं? कियास। इसको कहते हैं कियास। ऐसी और भी मिसालें बहुत सारी दी जा सकती हैं। तो कियास में चार चीजें होती हैं, असल, फरा, इल्लत, हुक्म। क्या होता है उसमें? चार चीजें, असल, फरा, इल्लत, हुक्म, यानी दो पहले दो बाद में। असल और फरा, मेन मसला जो साबित है, कौन सा मसला साबित है? खम्र का। वो क्लियर कट है, ठीक है। दूसरा उसका फरा उसकी है या उसकी ब्रांच है, उसकी ब्रांच है, उससे दूसरा और एक निकलने वाला मसला जो उस पे रख के हम चेक कर रहे हैं, वो कौन सा मसला है? गर्द का, ब्राउन शुगर का, ठीक है। तो हम असल मसला शराब का, उस पर हम तोल रहे हैं किस, कौन से मसले को? ब्राउन शुगर के मसले को। अब एक है इल्लत, इल्लत यानी वजह, शराब क्यों हराम है? اس میں کوئی وجہ ہے؟ نشہ اس میں وجہ ہے. تو وہ نشہ اس میں ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حلال کیا حرام، کیا فرض؟ حرام. وہ حکم کس پہ لگایا جائے گا؟ سمجھا؟ اصل کا حکم اگر فرع اس کے مطابق ہے، علت پائی جاتی ہے فرع میں بھی، تو اصل کا حکم کس پہ لگایا جائے گا؟ فرع پر. ٹھیک ہے؟ تو کتنی چیزیں ہوئیں؟ اصل، فرع، علت اور حکم. تو علت جو اصل کی ہے اگر فرع میں پائی جائے تو حکم جو اصل کا ہے وہ فرع پر بھی ہوگا. سمپل سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیا واپس سے بولوں؟ دیکھیے چار چیزیں ہیں، اصل اور فرع، مین اور اس کا برانچ. مین چیز جو ہے اس کی جو وجہ ہے حرام ہونے کی، اگر وہی وجہ برانچ میں آتی ہے تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو اس کا حکم اس پر بھی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو قیاس کہتے ہیں. اور یہ قیاس اجتہاد کی ایک شاخ ہے کہ یہ دینی حکم معلوم کرنے اور نتیجے پر پہنچنے کی کیا ہے؟ یہ کوشش ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اجتہاد میں، اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم اجتہاد کرتا ہے لیکن کیا، اب دیکھیے یہاں پر غور کیجئے، کیا ایک آدمی کا قیاس غلط ہو سکتا ہے؟ اس کی مثال ہے یا کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں مثال وغیرہ دیکھیں گے. کیوں قیاس غلط کیوں ہو سکتا ہے؟ وہ تو ظاہر بات ہے، لیکن کیسے؟ سارا پرابلم سمجھ میں ہی ہوگا، لیکن کیسے؟ ہاں تو یہاں قیاس کا مسئلہ ہے، یہ سمجھ کا مسئلہ ہے، انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے، وہ بات اپنی جگہ درست ہے، سمجھنے کی وجہ سے، سمجھ میں فرق کی وجہ سے عمل میں بھی فرق ہوگا، لیکن قیاس کے مسئلے میں میں پوچھ رہا ہوں کہ غلطی کیسے ہو سکتی ہے. دیکھیے ایک عالم نے ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کیا لیکن اس تک حدیث نہیں پہنچی کہ اس مسئلے میں ایسا نہیں ایسا ہے، تو اب اس نے قیاس کیا اور فیصلہ دے دیا جبکہ اس کا حکم الگ تھا، جبکہ اس کا حکم کیا تھا؟ الگ تھا. کسی مسئلے میں مثال کے طور پر کتے کی کمائی کیسی ہے، تو کتا بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ حرام. سفید کتا، کالا، نیلا، پیلا، جو بھی ہے، کون سا کتا حلال ہے، کون سا حرام ہے؟ ہے. اب ایک آدمی دیکھا کتا حرام ہے، اس نے اس کے حساب سے فیصلہ دیا، لیکن ایک اور دلیل ہے جو اس کے سامنے نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ عمل میں تفریق ہے. کتے کی دو قسمیں ہیں معلوم ہے، جنگلی اور دیہاتی. پالتو جنگلی اور پالتو، کون سا حلال ہے دونوں میں؟ دونوں بھی حرام. فائدہ کیا ہوا؟ وہی ہوا نا، شکاری کتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلب معلم. کلب معلم سدھایا ہوا جس کو آپ کہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو عام کتے ہیں. اب شریعت میں عام حدیث آئی ہے کہ کتا کیا ہے، کتے کی کمائی جائز نہیں ہے، لیکن کچھ روایتوں میں آیا ہے کہ الا کلب صید، سوائے شکاری کتے کے. تو اب ایک عالم کے پاس یہ زیادتی نہیں ہے کہ سوائے شکاری کتے کے، وہ کتے کی عام حدیث دیکھتے ہوئے سارے کتوں پہ حکم کیا لگائے گا. ایک آدمی آیا اس کے پاس اور پوچھا کہ شکاری کتا خرید بیچ سکتے ہیں کیا، یا اس کی کمائی حلال ہے کیا نہیں، تو جواب کیا دے گا عالم؟ کیونکہ اس کے پاس دلیل کیسی ہے؟ عمومی ہے، اس نے سارے کتوں کے بارے میں ایک فیصلہ کر دیا. لیکن حدیث میں ایک ایکسپشن ہے جو اس کے پاس نہیں، وہ کیا ہے؟ سدھایا ہوا کتا، اس کی کمائی حرام نہیں ہے. اب دوسری مثال، امام مالک رحمتہ اللہ علیہ نے اس مسئلے میں کیا کیا ہے؟ ہم اب اصل چیز کی طرف آ رہے ہیں. کتے کی کون سی قسم ہے؟ ایک ہے کلب معلم اور دوسرا جنرل. امام مالک کہتے ہیں کتے کا لعاب ناپاک نہیں ہے. آپ بولیں گے کیا بول رہے اتنے بڑے امام, وہ ایسے نہیں بول رہے ہیں, ان کے پاس کچھ ہے. لیکن ہم کو نتیجے پہ پہنچنا ہے, ابھی ہم تھوڑا بہت زیادہ ہی گہرا جا رہے ہیں, لیکن پھر بھی اس کو آپ سمجھ لیجئے کیوں ایسا ہوتا ہے. امام مالک کے نزدیک کتے کا لعاب نجس ہے نہیں ہے, آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ کتا ہے. ہاں ہاں, لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ کتا شکار پکڑتا ہے, اب اس کو ذبح کریں گے, اس کو لگا رہے گا کہ نہیں اس کا لعاب؟ پھر اگر وہ نجاست ہے کیسے استعمال کر رہے ہو اس کو؟ اس کے دانت لگیں گے, دانت گھسیں گے اس کی شکار کے اس میں, تو اب تو وہ اس کو پکڑتے ہوئے کہ جب یہ رخصت ہے تو نجس نہیں ہے. امام مالک اس طرف گئے کہ انہوں نے کہا کہ جب کتے کا اس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے اور شکار میں جو کہ حلال و حرام ہوگا, کھانا پڑے گا اس کو, تو اس کی اگر رال, اس کا لعاب اگر ناپاک ہوتا تو یہ ہوتا ہی نہیں. تو ان کے نزدیک اس کا لعاب کیا ہے؟ نجس ہے کہ نہیں ہے؟ اب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ کنفیوژن. اب دوسری طرف آئیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طہور اناء احدکم اذا ولغ فیہ الکلب ان یغسلہ سبع مرات اولہن بالتراب. تمہارے برتن کی پاکی جب کتا اس میں منہ ڈال کے پیے, ولغ کا مطلب ہوتا ہے زبان سے پینا, سڑپ سڑپ پیتا جو, تو زبان سے پینا ولغ, اس کی پاکی یہ ہے کہ سات مرتبہ اس کو دھوئے, اولہن بالتراب اور پہلی مرتبہ مٹی سے دھوئے. اب دوسرے علماء کیا بولتے ہیں, اگر اس کا لعاب نجس نہیں ہوتا تو یہاں پر پاکی کا لفظ آتا, پاک کرنا برتن کو, اور الٹا ایک مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ, تو اس کا لعاب تو عام بھی نجاستوں سے زیادہ ڈینجر ہے. تو اب کچھ علماء ادھر کیا بول رہے ہیں, عام گندگی سے زیادہ گندا ہے وہ, اور امام مالک کیا بول رہے ہیں گندا ہی نہیں ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اب آپ کس کو مجرم قرار دیں گے اس میں سے؟ کوئی مجرم ہے اس میں؟ کسی نے اپنے دل سے کچھ بھی بول دیا؟ نہیں. ان کے نزدیک کتے کا استعمال ہونا شکار میں اور اس کے لعاب کا جانور کو لگنا اور پھر بھی اس کو جائز رکھنا, اس کو ذبح کر کے کھانا, ان کے نزدیک وہ وجہ ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ دھیان دیتے ہوئے, اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لعاب کو بھی کیا کر دیا, حلال مطلب ناپاک نہیں قرار دیا, یہ نہیں کہ حلال ہے. لیکن دوسرے علماء نے کہا نہیں, انہوں نے فرق کیا, انہوں نے کہا دیکھو کتے کا لعاب جانور کو لگنا, اس کو پکڑنے میں استعمال ہونا, یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے. اصل حکم اس کا لعاب کا حدیث میں آیا ہے, اور پکڑتے وقت میں لعاب کا حکم نہیں ہے, اس میں آسانی ہے کہ ٹھیک ہے استعمال کر سکتے ہیں ایسا, کیونکہ اور کوئی ذریعہ ان کے پاس شکار کے لیے نہیں تھا, تو مجبوری میں کچھ چیزوں میں اللہ کی طرف سے رخصت ہو جاتی ہے, تو وہ شکار کے لیے استعمال کرنا اللہ کی طرف سے کیا ہے, رخصت آسانی ہے. لیکن لعاب کا مسئلہ الگ سے بیان ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو لعاب کا مسئلہ الگ سے بیان ہوا ہے, تو شکار کی اجازت ہے, وہ اللہ کی طرف سے قسم کی ڈھیل ہے. اصل مسئلہ لعاب کا کیا ہے, برتن کو کیا کرنا پڑے گا, تو جب وہ ناپاک ہوا ہی نہیں تو پاک کائے کو کر رہے ہیں آپ اس کو, سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ طہور اناء احدکم, تمہارے برتن کی پاکی جب اس میں کتا منہ ڈال کے پیے, یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھو. تو معلوم ہوا کہ اس کو پاک کرنا پڑے گا, پاک کس چیز کو کریں گے؟ تو کس وجہ سے ہوا ویسا ہو؟ تو جس کی وجہ سے برتن پاک نہیں ہے وہ پاک ہے, یعنی وہ تو پاک ہے اور برتن ناپاک ہو گیا, ایسا ہوگا؟ تو علماء نے عام طور سے حکم کیا لگایا لعاب پر کتے کی, وہ نجس ہے. سمجھ میں آ رہا فرق کیوں ہوتا ہے ایسا؟ کہ ایک عالم ایک دلیل کو دیکھ کر اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے, دوسرا عالم دوسری دلیل کو دیکھ کے اس کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے. یہاں پر صحیح کیا ہے؟ بولے دونوں بھی صحیح دکھ رہے ہیں, اب کیا کرنا ہم پہ؟ نجس ہے یہ, کیا ہے یہ فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ حدیث میں لعاب کے بارے میں اس طرح کا حکم دیا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب مدینہ کے امام ہیں لیکن ان سے بھی اس طرح کی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے. بیٹھے بیٹھے دل سے انہوں نے بول دی کہ کچھ بھی نہیں, وہ بھی دلائل کو دیکھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے کتے کی رخصت جو اللہ کے نزدیک ہے, اللہ کے ہاں ہے, اسلام میں دی گئی ہے, تو اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے لعاب کا مسئلہ استنباط کیا. تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے قیاس کا, وہ کیا مسئلہ ہے اور کیسے قیاس کیا جاتا ہے, کیا قیاس ہے اور کیوں غلطی ہو سکتی ہے؟ کہ ایک عالم کسی ایک وجہ سے کسی ایک مسئلے کو دوسرے مسئلے پر قیاس کرے لیکن اس مسئلے میں دلیل الگ سے موجود ہو, تو اب قیاس چلے گا نہیں, تو وہ قیاس کیا ہو جاتا ہے؟ رد ہو جاتا ہے, کیونکہ دلیل موجود ہے. ایک مثال اور دیتا ہوں اس کی, تو آپ کو تھوڑا آسانی سے سمجھ میں آئے گا. یاد رہے گا یہ سب کچھ؟ بہت خوشی کی بات ہے, پھر پوچھنے والا ہوں میں. دین میں آپ یہ بتائیے کہ نماز افضل ہے یا روزہ؟ نماز افضل ہے. زیادہ ٹائم کس کو لگتا نماز کو؟ صبح سے شام تک پڑھتے. افضل عمل کیا ہے نماز اور روزے میں؟ اگر کوئی آدمی آپ سے غیر مسلم آ کے پوچھے ذرا ایک بات بتاؤ ہم کو, نماز افضل ہے کہ روزہ افضل ہے, تو کیا بولیں گے آپ؟ نماز. کیوں؟ ہاں, اس کا حکم پہلے آیا ہے. یہ دلیل, پہلے جس کا حکم آیا وہ افضل ہوتا ہے. لہذا نماز روزے سے تو جس کا حکم یعنی جس کا نام پہلے آیا وہ سب سے افضل ہوتا ہے, ایسا ہے کیا؟ تو روزہ عبادت نہیں, تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ تو بات کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ تو کیس ہے, اس کی دلیل کہاں ہے؟ وہ سٹیٹمنٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے, وہ پروف نہیں ہے. آپ بتائیے, میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اب ایک سیکنڈ مشتعد آئیں گے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو قرأت افضل ہے کہ نماز افضل ہے؟ اب آپ لوگوں کی دلیل میں لے رہا ہوں. تلاوت کرنا افضل ہے کہ نماز پڑھنا افضل ہے؟ ہاں, تو پہلے کیا حکم ہے؟ دیکھ رہا نا, پہلے حکم آئے اقرا, تو اب افضل کیا ہوا آپ لوگوں کے اصول کے حساب سے؟ اقرا. کہ صحیح نہیں دکھ رہا ہے, دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ. اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ نماز ہے. تو یہ کیا ہو گیا اس مسئلے میں؟ نص قطعی اس کو کہتے ہیں. یہ دلیل ہے, اس مسئلے میں کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی, ہاں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. سارے اعمال میں افضل عمل کیا ہے؟ اور پھر اور قرائن ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز افضل ہے. یہ اصل دلیل ہے, لیکن اور بھی ضمنی قرائن اس کو کہتے ہیں کہ ایسا اس کو غور کرنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی. مثلا اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه. توحید کے بعد اللہ نے کس کو ذکر کیا؟ صلاح کو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر کلام کیا ان سے, جب موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ آگ دیکھی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی و اقیم الصلاۃ لذکری. میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے تو توحید کے بعد پھر کیا بتایا اللہ نے؟ نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان. یہاں بھی توحید اور رسالت کے اقرار کے بعد کیا آ رہا ہے؟ نماز. قیامت کے دن سب سے پہلے کیا پوچھا جائے گا؟ آخری وقت میں سب سے زیادہ تاکید کس چیز کی کیے؟ کس چیز کے لیے ایک خاص جگہ بنائی گئی؟ اعلان، طہارت. تو یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ سب سے افضل کیا ہے؟ خاص دین میں عمل کیا ہے؟ نماز ہے. تو ہم لوگ کہاں تھے ابھی؟ کون بتائے گا؟ اجتہاد پر تھے. اب سوال کیا تھا ہمارا؟ روزہ افضل ہے کہ نماز؟ کیا دلیل ہے اب اس کی؟ نماز. اب ایک حائضہ عورت ہے، ایک عورت کی نماز چھوٹ گئی، حیض کی حالت میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے اور روزہ رکھ سکتی ہے نا؟ روزے میں طہارت کی کیا ضرورت ہے؟ رکھ سکتی روزہ نہیں. تو اب قضا روزے کی ہے کہ نہیں ہے؟ کب؟ پاک ہونے کے بعد میں. اور نماز کی نہیں ہے. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ روزہ افضل ہے کہ نماز؟ نماز. جب روزے کی قضا ہے تو اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ تو اس کی قضا بھی. کامن سینس لگ رہا نا؟ صحیح بات تو صحیح لگ رہی. جب روزے کی قضا ہے تو نماز کی کیوں نہیں ہے؟ زیادہ اہم کیا ہے؟ تو اب اس نے نماز کو کس پہ قیاس کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نماز کو قیاس کیا روزے پر، کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، ٹھیک. روزے کی قضا، روزہ نہیں رکھے گی حائضہ عورت اور نماز بھی نہیں پڑھے گی، تو روزہ قضا کرے گی کہ نہیں؟ تو جب وہ فرض ہے اور اس کی قضا ہے تو نماز کیا ہے؟ اور اس سے بڑا فرض ہے کہ چھوٹا؟ تو اس کی بھی کیا ہونا چاہیے؟ تو صحیح ہے کہ نہیں؟ تو یہ قیاس کیا ہو گیا؟ اس کو قیاس فاسد کہتے ہیں. کیوں غلط ہوا یہ؟ اس لیے کہ دلیل نماز افضل ہے، تو پھر تو زیادہ اس کی قضا ہونا چاہیے. بھائی ایک آدمی کہے کہ کسی کا اگر مان لیجئے قرض ہے تو واپس دینا چاہیے، 10 روپے قرض ہے تو واپس دینا چاہیے. کوئی آدمی کہے میرے 100 روپے ہیں تو قرض وہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ بڑا نمبر چلتا نہیں بھی دے تو ایسا ہوتا نہیں. تو اگر چھوٹی چیز ہے اس کے بارے میں حکم ہے تو اس سے بڑی کے بارے میں کیا ہوگا؟ ایک آدمی کہے کہ کسی کی پٹائی نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ گناہ ہے وہ، برا ہے، ظلم ہے وہ. اور قتل کرنا کیا ہے؟ قتل کرنا الگ ہے بول. تو قتل کرنا کیا ہو جائے گا؟ اس سے زیادہ برا ہوگا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جب یہ برا ہے تو قتل کرنا اس سے بڑا ہے، تو وہ اس سے برا ہوگا کہ کم برا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہا؟ تو اب نماز اور روزہ، روزے کی قضا ہے، کیوں ہے قضا؟ وہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کی قضا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. تو فرض ہے، چونکہ وہ نہیں کر رکھ پائی روزہ عورت اس حال میں، تو اس نے بعد میں کیا کیا؟ اس کو قضا کیا. اور نماز اس سے بڑا فرض ہے کہ چھوٹا؟ تو اس کی قضا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ ہونی چاہیے نا. اچھے مفتی حضرات، کون بتایا آپ کو؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے، میں تو نہیں پڑھا آج تک کبھی. کہاں ہے؟ کیا ہے بتائیے؟ ایسا آہستہ بولے جیسے نکاح میں ہاں قبول کیا میں نے. بول بولو کیا ہے؟ ہاں ہے ایسا پکا؟ ایگزیکٹلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ کیا وجہ ہے، مسلم میں ہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ایک عورت حیض کی حالت میں جو روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا تو کرتی ہے لیکن نمازوں کی نہیں؟ انہوں نے پوچھا کہ احروریت انتی، تو حروری ہے کہ خارجی ہے تو؟ کیونکہ حرورہ کا مقام ہے جہاں خارجی رہتے تھے. انہوں نے کہا کہ حروری ہے کیا تو؟ اس نے کہا نہیں، لست بحروریت ولکنی اسعد، میں حروریہ نہیں ہوں، میں پوچھنا چاہ رہی ہوں بس، مجھ کو معلوم کرنا ہے. انہیں کہا کہ یہ حالت ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آتی تھی، تو ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم. تو اب یہ کیا ہو گیا مسئلہ؟ تو عورت روزے کی قضا کرے گی لیکن نماز کی قضا، تو روزے کی قضا کرنا ضروری ہے؟ ہے. اور نماز کی؟ نہیں. لیکن اب اگر کوئی قیاس کرے روزے پہ نماز کو، تو اس کے حساب سے کیا نکلے گا؟ زیادہ ضروری ہے، توبہ کر رہا ہے، سب سوال مت پوچھتے جا، ایسا ہوگا. لیکن دلیل جب دیکھے گا تو معلوم ہوگا کہ نہیں، یہاں پہ سمجھ میں آ رہی بات. ٹھیک ہے، ایک آدمی تیمم کرتا ہے اور وضو کرنا پڑتا ہے آدمی کو. وضو میں کیا کیا کرتے ہیں؟ کتنے اعضاء دھلتے ہیں؟ پانچ کے تین، چار. کون کون سے؟ ہاتھ، پیٹھ، ہاں، چہرہ، ہاتھ، پیر اور دھلتا ہے سر؟ نہیں، مسا ہوتا ہے اس میں. تو تین اعضاء دھلتے ہیں اور ایک کا مسا کیا جاتا ہے. اب اگر پانی نہیں ملے تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ کتنے اعضاء ہیں اس کے؟ تو وضو کا بدل کیا بن رہا ہے؟ تیمم. تو وضو میں کتنے اعضاء ہیں؟ تین، دھونے کے ایک، مسا کا. تیمم میں بھی کتنے ہونے چاہیے؟ اس کا بدل بن رہا ہے نا، تو کتنے اعضاء ہوں گے اس میں؟ دو. کون کون سے؟ سر اور پاؤں، ہاتھ اور پیر، منہ، چہرہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ کوئی آدمی کہے، دیکھو وضو میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ چہرہ اور پھر ہاتھ بھی ہیں اور مسا ہے اور پاؤں دھونا ہے، چاہے تو کلی بھی کر سکتا ہے. اب اس کی جگہ تیمم جب وہ کر رہا ہے، کرے گا کلی؟ اس کے لیے کتنے اعضاء ہیں؟ کیا وضو پر تیمم کو قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس کا الگ عمل ہے، اس کا الگ عمل ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کرے اس نے تو پاؤں کیا ہی نہیں، کیونکہ وضو میں کیا ہے؟ پاؤں بھی ہے. اس کا بدل تیمم ہے تو پاؤں بھی اس میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور غسل کی نوبت اگر ہو تو پورا بدن پہ مٹی ڈالنی پڑے گی. تو کیا آپ تیمم کو وضو پر قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگرچہ وہ اس کا بدل ہے لیکن اس کا طریقہ الگ ہے، اس کی دلیل الگ ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہاں پر عالم بعض اوقات اس کے سامنے واقعی دلیل نہیں ہوتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے؟ کسی پچھلے نص پر نئے مسئلے کو قیاس کرتا ہے، اور اس قیاس میں غلطی کے چانسز ہوتے ہیں، جیسے میں نے یعنی روزے کا اور نماز کا مسئلہ بتایا. ایسے کئی مسائل ہیں جن میں لگتا ہے کہ یہ ایسا ہے تو وہ بھی ویسے ہی ہوگا، لیکن ویسا نہیں ہوتا ہے، اس کا الگ مسئلہ ہوتا ہے. لہذا ایک عالم سے، اب یاد کیجئے ہم لوگ کہاں سے آئے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا اجتہاد غلط ہو، ایسا ہو سکتا ہے. اور دو عالموں میں دلیل کے پہنچنے اور نہیں پہنچنے کی وجہ سے کیسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ آپ سمجھائیے مجھ کو. وہاں سے آئے تھے نا ہم لوگ، یہاں سے آئے تھے ہم لوگ. ہاں، تو دلیل کے پہنچنے اور نہیں پہنچنے کی وجہ سے دو عالموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے پاس ایسی دلیل تھی جس سے وہ اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ وہ الگ ٹریک پہ تھا. جیسے آپ اس کو آسانی سے سمجھ لیجئے، روزوں کی قضا اور نماز کی قضا. تو اگر کوئی آدمی اس نص کے بغیر اجتہاد کرے تو کیا ہوگا؟ ارے روزے کی جب قضا ہے تو نماز کی تو ہونا ہی چاہیے، وہ بھی تو فرض ہے بھائی، فرض کی قضا ہونا چاہیے. تو آدمی کیا کرے گا؟ نماز کو بھی عورت پر لازم کر دے گا. لیکن اگر اس کے پاس یہ دلیل ہو تو وہ روزے کی قضا لازم کرے گا لیکن نماز کی نہیں. فیوچر میں ہم اور مثال اس کی دیکھیں گے انشاءاللہ جب اور باتیں سامنے آئیں گی. سمجھ میں آیا یہ؟ تو ایسے مسائل میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. اب جب ایسا اجتہاد کرے ایک عالم، کیا وہ گناہگار ہو جاتا ہے؟ نہیں. اجتہادی خطا ہوتی ہے, اس پر کیا ہوتا ہے؟ ایک اجر اس کو ملتا ہے. کیوں؟ اب قیاس یہ کہتا ہے غلطی پہ اجر تو نہیں ملنا چاہیے بھائی, اجر کس چیز کا ملنا چاہیے؟ صحیح ہو تو یا غلط, مارکس آپ کو مل رہے ہیں, کہے کہ مل رہے ہیں صحیح لکھنے کے غلط لکھنے کے؟ ہاں, تو قیاس یہ کہتا ہے کہ غلطی پر اجر ملنا چاہیے. ہاں, وہ جو ایک اجر مل رہا ہے کس چیز کا مل رہا ہے؟ غلطی کرنے کا نہیں. تو دو اجر کس چیز کے مل رہے ہیں؟ ایک اجر مل رہا ہے کوشش کا, دوسرا اجر کس چیز کا مل رہا ہے؟ صحیح پہنچنے کا. تو صحیح تک پہنچنے کا ایک اجر ہے اور صحیح تک پہنچنے کی کوشش کرنے کا ایک اجر ہے. تو جس کو جس کا جس کی بات صحیح نکلی اس کو دونوں ملے, کیونکہ وہ کوشش بھی کی اور پہنچا بھی. لیکن جو صحیح تک نہیں پہنچا اس کو کیا ملا؟ کیوں پہنچا ہو صحیح تک پہنچا نہیں, تو وہ اجر ملے گا اس کو؟ تو ایک ہی اجر اس کو ملے گا کوشش کرنے کا. تو مجتہد کو کیا ملتا ہے غلطی کے باوجود؟ تو کیا ائمہ اربع یا اور جتنے بھی علماء گزرے ہیں ان کی علمی خطا پر ان کو ہم برا بولنا چاہیے؟ سمجھ میں آئی بات؟ ہم لوگ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بعض لوگ بولتے ہیں انہوں نے ایسے غلط فتویٰ دیا, انہوں نے ایسے غلط فتویٰ دیا, ان کو برا بولنا چاہیے. کیا واقعی ان کو برا بولنا چاہیے؟ عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ رب العالمین کے نزدیک اجر کا یعنی حقدار ہو اور ہم اس کو برا کہیں, تو یہ ہمارے لیے یعنی بگاڑ, فساد, بے دینی اور اللہ کے نزدیک پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہے کہ معذور کو اور معذور کو ہم اللہ کے ہاں مجرم قرار دے دیں, ان کی برائی کریں, تو یہ ہماری برائی کی علامت ہے. لہذا اہل الحدیث کا منہج یہ ہے کہ ائمہ کرام جتنے بھی علماء, علماء حق جتنے بھی گزرے ہیں, ان لوگوں سے جو بھی اجتہادی خطا ہوتی ہے اس پر ہم امید اللہ سے کرتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ایک اجر ضرور عطا فرمائے گا. لہذا ہم ان کے لیے اجر کی امید کرتے ہیں. ان کو برا, جس کے لیے اجر کی امید ہے اس کو برا بول سکتے آپ؟ نہیں. تو کیا ان کی غلطی بتانا چاہیے؟ نہیں نا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ آج تو بہت پیس رہے نا, اس لیے کہ دیکھیے وَبِدِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ, عربی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک چیز کے اپوزٹ سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے. جب تک آپ کو دھوپ معلوم نہیں آپ کو سایہ سمجھ میں آئے گا؟ نہیں. جب تک پیاس نہیں معلوم پانی پی کے سمجھ میں آئے گا؟ ہاں کتنا اچھا لگتا. جب تک کہ ہم کو دو چیزوں میں فرق معلوم نہیں پڑے گا, یہ نہیں یہ, تب تک کہ بات واضح نہیں ہو سکتی ہے. علم یہی ہے کہ آدمی کو معلوم ہو کہ کیا نہیں ہے اور کیا ہے. بعض اوقات صرف کیا ہے معلوم ہوتا ہے, کیا نہیں ہے معلوم نہیں ہوتا ہے. وہ بھی سامنے آئے تو اس کو بھی تھیلے میں ڈال لیتا آدمی. تو ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اجتہادی خطا. تو ایک عالم کو اجتہادی خطا پر ملامت نہیں کرنا چاہیے. کیا ان کی خطا واضح کرنا چاہیے؟ پھر کسی عالم پہ تنقید کرنا صحیح ہوا کیا؟ نہیں. آپ سب اجتہاد کر رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ آدمی کا گناہگار ہونا, دوسرا یہ کہ اس کا غلطی کرنا. اجتہاد میں کیا اس کو گناہگار کرا دیا جائے گا؟ کیا اس کو برا ہم بولیں گے؟ نہیں. لیکن جو فیصلہ اس نے کیا ہے کیا وہ فیصلہ صحیح ہے؟ اس کا ایک مارکس کیوں کٹ ہوا؟ ایک اجر کیوں کٹ ہوا اس کا؟ اس کی خطا کی وجہ سے. لہذا وہ خطا باقی ہے کہ نہیں ہے؟ باقی ہے. تو ہم اس کو کیا مانیں گے, صحیح کہ خطا؟ جب دلیل سامنے آ جائے تو عالم کی خطا کو بتایا جائے گا کہ دیکھیے اتنے بڑے امام ہیں لیکن ان کا یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم اللہ سے ان کے لیے کیا امید رکھتے ہیں کہ اللہ اس پر بھی ان کو, کیونکہ انہوں نے اجتہاد کیا. دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ کہ ہمارا بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں, دیکھو یہ عالموں کو غلط بولتے ہیں تو وہ فرق نہیں کر پاتے ہیں. تو تم غلط بولتے ہیں اس کا مطلب تمہارے نزدیک امام برے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ لوگوں کو پرابلم کیوں ہوتا ہے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ اہل حدیث جب ایک عالم کی خطا کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس کے نزدیک وہ عالم اچھا نہیں ہے، تبھی تو یہ عالم کے بارے میں بتا دے گا ان سے غلطی ہوئی، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے یہ غلط کہا، اس کا مطلب ان کے نزدیک عالم پورا کیا ہے غلط، کیا ایسا ہے نہیں ہے. ہمارے نزدیک ایک عالم سے اگر خطا علمی ہو بھی جائے تب بھی وہ اجر کا حقدار ہے، لیکن ہم اس کی خطا کو صحیح مان سکتے ہیں نہیں، خطا خطا ہے، اور اس کو خطا نہیں کہنا بھی ایک خطا ہے. ایک آدمی خطا کو خطا نہیں کہے یہ کیا ہے؟ خطا ہے. لہذا اہل حدیث کا منہج یہ ہے کہ غلطی کو غلطی کہا جائے لیکن ان کو تان نہ کیا جائے، ان کو برا نہ کہا جائے، ان کی شان میں گستاخی نہ کی جائے. جیسے ہمارے گھر کے بڑے بزرگ ہیں، اگر بولے احمد نگر کو ادھر سے جاتے ہیں، اب ہم کیا کریں گے؟ برا بولیں گے ان کو، بہت بڑا گناہ ہوا ان سے. ہم کیا کریں گے؟ غلطی، لیکن ان کی عزت. لیکن کوئی آدمی آئے کہ بڑے ہیں یہ، گھر کے بڑے ہیں، تم کو کھلایا پلایا انہوں نے، بڑا کیا تم کو، ادھر ہی ہے احمد نگر، ادھر ہی ہے، وہ بول رہے نا غلطی بھی رہنے دو، ادھر ہی رہتا ہے احمد نگر. کر سکتے اسے آپ؟ نہیں کر سکتے. غلطی غلطی ہے، آپ اس کو غلط کو صحیح بنا سکتے نہیں بنا سکتے. تو یہ دونوں میں فرق ہے، ان کی عزت الگ چیز ہے اور خطا الگ چیز ہے. جیسے امام مالک کا مسئلہ میں نے بتایا، اب آپ کیا کریں گے؟ وہ مدینہ کے امام ہیں اور اتنے مدینے میں اتنے سارے علماء تھے، معمولی کتے کا مسئلہ ان کو نہیں معلوم؟ کیا امام کیسے کیسے امام نہیں مانتے ہم امام، صحیح ہے یہ نہیں. اور دوسرا آدمی، ارے مدینہ کے وہ، تو کہاں کا ہے؟ ہندوستان کا. تیرا مسئلہ ہے ماننا کہ مدینے کا ماننا؟ کتے کا لو آپ کیا ہے؟ پاک. حلال نہیں پاک، حلال کھانے کے لیے ہوتا ہے پاک، اور ہر پاک چیز حلال ہوتی ہے. آپ پانی پی کے بوٹل بھی کھا جاتے ہیں، اس کی پاک ہے کیا حلال ہے؟ وہ پاک ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جو آپ مٹھائی لاتے اس کا ڈبا کیا ہے؟ کیا حلال ہے؟ حلال ہے. کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، مٹھائی کے ڈبے بھی کھاؤ، اس کے چمچے بھی کھاؤ، سب کھا لو. تو حلال اور پاک میں تھوڑا اس طرح کا فرق ہوتا ہے، اگرچہ بات ایک ہی ہے لیکن سمجھ میں آتا ہے. حلال کا مطلب وہ چیز استعمال کرنا، کھانا پینا پہننا اوڑھنا کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور پاک کہتے ہیں اس کو چھونے کے اعتبار سے کہ پاک ہے کہ نہ پاک ہے. تو امام مالک کا مسئلہ ہے، اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی یہ مسئلہ کیا ہے؟ خطا ہے. ایسے کئی مسائل ہیں. تو ہمارا موقف سمجھ میں آیا کیا ہے اس سلسلے میں؟ ٹھیک ہے. تو پہلی بات ہم نے آج جو سیکھی وہ یہ کہ کیا علماء میں یا لوگوں میں اختلاف ہوگا ہی، یہ بات صحیح ہے؟ ہوگا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کتنی وجہ ہم نے بتائی تھی پچھلے درس میں؟ کتنی وجہ آئی تھی؟ ابھی پہلے پہ تھے ہم لوگ، اب تک تین وجہ. پہلی کیا ہے؟ دلیل پہنچی اور نہیں پہنچی، تو اس سے اختلاف کیسا ہوگا؟ سمجھا ابھی؟ کہ جس تک پہنچی وہ ورڈ ٹو ورڈ اس کے حساب سے فیصلہ دے گا، جو بات اس میں ہے وہ فیصلہ دے گا، لیکن دوسرا کیا کرے گا؟ اجتہاد کرے گا. اجتہاد میں ہم نے دیکھا کیسے کیسے اجتہاد ہو سکتا ہے، اور اجتہاد اس کا خطا بھی ہو سکتا ہے اور ثواب بھی. خطا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس مسئلے میں کلیئر دلیل موجود ہے لیکن اس کا قیاس الگ جا رہا ہے، اور وہ دلیل سے ٹکرانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ قیاس فاسد ہو گیا، غلط قرار پایا، لہذا وہ مسئلہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہو گیا. لیکن دونوں میں کیا واقع ہو گیا؟ دونوں میں کیا واقع ہو گیا؟ اختلاف. دونوں میں اختلاف واقع ہوا. تو ایک وجہ اختلاف ہونے کی ہم نے آپ سمجھی. نمبر دو، دوسری کیا تھی؟ دلیل کے قبول اور رد میں اختلاف. ایک کے نزدیک وہ قابل قبول تھی، ایک کے نزدیک قابل قبول نہیں تھی. اور تیسرا، فہم میں. مجھ کو یہ بتائیے کہ پہلے اور تیسرے میں فرق کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ پہلا کیا ہے؟
پہلے میں دلیل نہیں،
تیسرے میں کیا ہوا؟ فہم میں اختلاف. کیسے؟ ایک ہی دلیل ہے لیکن انہوں نے اس کا کچھ مطلب لیا, انہوں نے اس کا کچھ مطلب لیا, لہذا دونوں بھی الگ الگ چلے گئے, دونوں کا فیصلہ الگ ہو گیا. ایسا ہو سکتا؟ اس کی ایک مثال ابھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے, تیمم کی. پانی, پانی لاؤ, تو اب یہ کیا ہوا؟ ایک سٹیٹمنٹ ہو گیا, لیکن ایک ہی سٹیٹمنٹ کو بیوی اور بچے دونوں نے الگ الگ سمجھا. بچہ پورا بکٹ اٹھا کے لایا اور بیوی نے گلاس لایا, اس لیے کہ معلوم ہے آتے ہی ان کو نہانا نہیں پڑتا ہے, آتے ہی ان کو پینا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس طرح سے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. تو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے. یہ ہمارا پچھلے کا اچھی طرح سے ریویژن ہو گیا. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آگے بڑھیں گے. اور کچھ وقت ہے تو اور بھی دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنا کافی آج کے لیے. حضرت عمر کا قصہ ہے, انشاءاللہ اگلی مرتبہ اس کو بھی ہم اس کا جائزہ لیتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ درس اس طرح سے چلے گا یا سیدھا سیدھا پڑھ کے ختم کرنا ہے؟ نہیں نا, کچھ فائدہ نہیں اس میں. اس میں بس باتیں کچھ جزی طور پر سمجھ میں آئیں گی, لیکن واقعی سمجھنا جس کو کہتے ہیں علم, در اصل فہم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صرف جاننا نہیں ہوتا ہے, علم واقعی سمجھنا ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالی جس کو, جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ عطا فرماتا ہے. تو صرف یاد کرنا اصل ہے, اس کو سمجھنا اصل ہے. کیونکہ عمل کب کرے گا؟ کسی نے اسٹیٹمنٹ یاد رکھا لیکن سمجھ رہا ہی نہیں, عمل کر سکتا ہے؟ تو سمجھنا اصل ہے. ہاں, سمجھنے کے لیے یاد رکھنا بھی ضروری ہے. یاد ہی نہیں تو پھر سمجھے گا کیا اس کو؟ جب بات یاد نہیں تو سمجھے گا کیا اس کو؟ تو اس کے لیے ہم لوگوں کو گہرائی کے ساتھ میں دلائل کو اور باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. اس لیے کہ جو آدمی خود سمجھا ہے وہ آدمی دوسروں کو سمجھا بھی سکتا ہے. تو ہم یہاں پر کیوں سمجھ رہے اتنا, اس کو کیوں پیچ رہا ہوں میں آپ کو اتنا زیادہ, تاکہ واقعی بات کیا ہے ہم کو گہرائی کے ساتھ سمجھ میں آئے. کوئی آدمی کوئی سوال اس پر کھڑا کر دے تو آپ کنفیوز نہ ہو, بلکہ آپ کو ایسا نہیں ہے, ایسا ہے بتانے آنا چاہیے. ورنہ پہلے لیئر پہ معلوم ہوتا ہے, سیکنڈ لیئر پہ کوئی لے کے گیا تو پھر سمجھ میں نہیں آتا, نہیں بابا ہم کو نہیں معلوم, ہم کو اتنا ہی معلوم ہے. ویسا نہیں ہونا چاہیے, گہرائی کے ساتھ باتوں کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کی گہری سمجھ اور فقہ عطا فرمائے اور اس کے مطابق قول و عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم.